محبت پہ رو رہی ہے ستم رسیدہ نبی کی بیٹی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا و استشفعنا و توسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله بابا زبلن يا وجيهة عند الله اشفعی لنا یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. جب مقاومت کی کامیابی کے لیے باواز بلند یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا. خوشنودی جناب زہرا کے لیے صلوات پڑھیں ملک محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنا سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قالت سيدتنا صديقة الكبرى أم أبيها عانی فاطمۃ الزہرا صلوات و سلام اللہ علیہا، ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. مومنین اکرام و ارباب عزا، اعلموا انی فاطمہ کے عنوان سے آج ہماری تیسری نشست ہے. گزشتہ مجالس میں آپ اہل ایمان کی خدمت میں مناقب و فضائل جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی. عرض کیا کہ یہ جملات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا یہ جملات ارشاد فرما رہی ہیں تو آپ مکہ میں نہیں، مقام قبا پر نہیں، مدینہ کی ابتدائی زندگی میں نہیں، بلکہ اپنی حیات ظاہری کے، حیات پاکیزہ کے آخری ایام میں جناب زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہا نے یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں: ایوہ الناس، اے لوگوں، لہن کو اگر ہم تھوڑا سا توجہ کر لیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جناب زہرہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. یا ایوہ الذین آمنو، نہیں، اے ایمان والوں کہہ کر خطاب نہیں کیا، اے مسلمانوں کہہ کر خطاب نہیں کیا، کا ایوہ الناس، اے لوگوں، اعلموا، جان لو، انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، و ابی محمد، اور میرے بابا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ. اچھا، اس طریقے کا تعارف ہمیں کوئی جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں فقط نظر نہیں آ رہا. خود آپ جانتے ہیں کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس طریقے کا تعارف کراتے آئے ہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، اصحاب کا مجمع ہے، مجلس میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام داخل ہوئے. جیسے ہی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور ایک اتفاق پیش آیا کہ قبا کے دامن میں، میں اپنے اردو کے کم الفاظ پر شرمندہ ہوں اور اس سے آگے کے جملات بولتے ہوئے میری زبان لکنت کھاتی ہے کہ میں امامت کے لیے یہ کیسے کہوں کہ قبا کے دامن میں پیر الجھ گیا. یہ ایک امتحان تھا، امامت الجھا نہیں کرتی. یہ ایک امتحان تھا کہ جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر کیا. اب جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کو چھوڑ دیا، اپنے خطاب کو توڑ دیا، امام حسین علیہ السلام کو آغوش میں لیا، واپس منبر پر آ کر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اصحاب سے خطاب کر کے کہا کہ جانتے ہو یہ کون ہیں؟ حاذا حسین، یہ حسین ہیں. آپ مجھے آگے یہ بتائیے کہ اگر مجلس میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام داخل ہوئے تھے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی صحابی کو کہہ نہیں سکتے تھے کہ جا کر اس کو سنبھال لو؟ اچھا، آپ کے اذہان میں جو بھی نام آ رہے ہوں، میں کہتا ہوں سلمان سے نہیں کہا جا سکتا تھا، مقداد سے نہیں کہا جا سکتا تھا، ابو ذر سے نہیں کہا جا سکتا تھا، نہیں، سب سے کہا جا سکتا تھا. علامہ ذیشان حضرت جوادی علی اللہ مقامہ نے اس کا بہترین جواب دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو اس حالت میں دیکھا تو اپنی خطابت کو توڑ کر امام حسین کو آغوش میں لیا، اس لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جب امامت لڑکھڑا رہی تھی تو ہم نے سہارا دیا. جب امامت لڑکھڑا رہی تھی تو ہم نے سہارا دیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا. کہا کہ اگر امامت کو کوئی سنبھالے گا تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کو سنبھالنے کے لیے ہوں. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس وہاں تعارف کیا کرا ہے؟ حاذا حسین فعرفو ہو، یہ حسین ہے، انہیں پہچانو. اب آپ مجھے بتائیے کہ مدینہ میں کون حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہچانتا تھا؟ کس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ابن فاطمہ ہیں؟ کس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ابن حیدر کرار ہیں؟ کس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں؟ کس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ راکب دوش مصطفیٰ ہیں؟ کس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ گوھر تاج حلتا ہیں؟ کس کو نہیں معلوم تھا کہ حسین کون ہیں؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعارف کرایا، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہیں، اسے پہچانو. آقا کسی ایک نے بھی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ان کو ہم پہلے سے پہچانتے ہیں، کیونکہ رسول کا لہن بتا رہا تھا کہ جو رسول پہچانوانا چاہ رہے ہیں اس کو پہچان لو. یہ حسین فقط اس نظر سے نہ دیکھو کہ میرا نواسا ہے، اس حسین کو فقط اس نظر سے نہ دیکھو کہ علی کا بیٹا ہے، اس حسین کو فقط اس نظر سے نہ دیکھو کہ فاطمہ کا لال ہے، اس حسین
حسین کو حجت خدا سمجھ کر پہچانو، واجب الاطاعت سمجھ کر پہچانو کہ اس کی اطاعت تمہاری گردن پر واجب ہے۔ سب اس بات کو احسن طریقے سے سمجھ رہے تھے، احسن سمجھ رہے تھے۔ اب یہی لہن جو رسول اللہ کا وہاں تھا، یہی لہن جناب فاطمہ زہرا صلوات و سلام اللہ علیہا کا، مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خطبہ فدق دیتے ہوئے تھا، اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ آج اگر شکستہ پہلو ہے، آج اگر میرا ہاتھ متورم ہے، آج اگر میں زخم کھائے ہوئے ہوں، آج اگر میں غمزدہ ہوں تو دین کے دفاع سے پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ وہ ابھی محمد، میری ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے فاطمہ گھر سے باہر آئے گی اور علی کے حق سے دفاع کرے گی۔ کیا مانگنے گئی ہیں بی بی دربار میں؟ کیا مانگنے آئی ہیں جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا؟ فدق۔ آج بڑے عجیب و غریب نام نہاد اسکالر سامنے آتے ہیں جو کبھی در خیبر کو ناپتے ہوئے نظر آتے ہیں، سوشل میڈیا پر جوان دیکھتے ہوں گے، جو کبھی در خیبر کے حجم کو ناپ رہے ہوتے کہ در خیبر کتنا بڑا تھا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب سر پر لال رومال ڈالے ہوئے در خیبر کی زخامت کو اپنے ذہن کے مطابق شمار کر رہے تھے، بالش سے ناپ کر بتا رہے ہیں کہ جناب شیعہ ذاکرین نے، شیعہ خطبہ نے، شیعہ علماء نے نہ جانے در خیبر کو کتنا بڑا بتایا ہے۔ یہ دیکھیے در خیبر کا حجم یہ ہے، آرام سے ایک بندہ اس کو ہلا سکتا ہے۔ جس طرح سے آپ کی عادت ہوگی، میری بھی یہی عادت ہے، میں جا کر نیچے میسیجز میں دیکھتا ہوں کہ کسی نے صحیح جواب دیا یا نہیں دیا۔ اب جو جا کر میں نے دیکھا تو ایک مومن نے واقعاً دندان شکن جواب دیا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں نقضی جواب۔ جب وہ ناپ رہا تھا نا دروازہ بدبخت، تو یہاں سے ایک مومن نے کہا اچھا در خیبر کا اگر وزن یہی تھا، اگر حجم یہی تھا، تو حیف ہے ان پر کہ جو تین دن میں یہ در نہ اکھاڑ سکے، حیف ہے ان پر کہ جو تین دن میں یہ درخت نہ اکھاڑ سکے۔ اسی طریقے سے باغ فدق کے لیے ایک صاحب کو میں نے دیکھا، کہا باغ فدق کون سا اتنا بڑا باغ تھا جس کے لیے اتنا باویلا ہے، کل 13 درخت تھے اس میں۔ تو جناب آپ کی عقلوں پر ماتم کرنا چاہیے، 13 درخت آپ سے برداشت نہ ہوئے کہ رسول کی بیٹی کے پاس رہنے دیتے۔ چلے ہم نے مان لیا، البتہ فدق کا حدود اربع، اگر آپ معصومین علیہ السلام کی زبانی پوچھے نا، ایک دفعہ ہارون نے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے، جیسے ہی فاطمیہ آتا ہے نا شبہات آنے لگتے ہیں، میں چاروں کے کچھ شبہات کو آپ کے سامنے جواب دے کر جوانوں کو تشفی کروا دوں کہ کیا ہے معاملہ۔ ہارون نے بھی یہ چاہا کہ فدق کو آل محمد کو واپس کر دیا جائے، بہت ساری بات کی حکومتوں نے یہ چاہا کہ فدق واپس کر دیا جائے۔ اچھا یہاں بریکٹس میں ایک بات کہوں، یہ کہا جاتا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت تھی تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ اگر اس وقت فدق بیت المال میں رہا کب تھا؟ اس وقت تو ہدیتاً مروان کو ہدیہ کر دیا گیا تھا، اور علی ابن ابی طالب کیوں لیتے؟ جس کا مال تھا یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جب ان کو نہیں دیا، اب یہ فدق کا مقدمہ روز قیامت تک جائے گا، اب یہ معاملہ روز قیامت تک جائے گا۔ جب امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا نا کہ میں آپ کو یہ فدق لوٹانا چاہتا ہوں، امام نے کہا تو فدق نہیں لوٹا سکتا، بیجا کوشش نہ کر۔ کہا کہ بیان تو کیجئے، میں لوٹاؤں گا۔ امام نے کہا اگر میں نے فدق کی حدود تمہیں بتا دی نا تو تمہارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ کہا موسیٰ بن جعفر آپ بتائیے، میں لوٹاؤں گا۔ امام نے کہا فدق کی ایک حد سمرقند کے باغات ہیں، دوسری حد آرمینیا کا سمندر ہے، تیسری حد مراکش ہے، چوتھی حد مصر کی بلندی ہے۔ اب امام نے وہی حدود اربع فدق کا بتایا کہ جہاں پر ہارون حکومت کر رہا تھا، یعنی سمجھ میں آیا کہ سیدہ فقط ایک باغ مانگنے نہیں گئی ہیں، وہ حق ولایت و حکومت علی کے طلب میں گئی ہیں کہ دیکھو تم نے یہ جو غصب کیا ہے نا اس کو میں لے کر رہوں گی۔ اور یہ ہوگا، یہ ہوگا، اطمینان رکھیے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو مقدمہ پیش کیا ہے نا آغا، ذرا جا کر اس مقدمے کو تفصیل سے پڑھیے. میں اور آپ جب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل پڑھتے ہیں نا, یقین جانیے خطبہ فدقیہ, صحیح پروننسیشن فدق ہے, فدق ہماری اردو زبان میں آ کر تھوڑا زیر زبر کے تحریف کے ساتھ غلط تلفظ کیا جاتا ہے. فدق کا جو مقدمہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے لڑا ہے نا, آپ جا کر دیکھیے اس کے اندر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا انداز کیا ہے. کیوں جا کر جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اس میراث کے مقدمے کو وہاں پر پیش کیا, تھوڑی سی ہم سنجیدہ گفتگو کریں گے اور اس کے بعد ہم پلٹتے ہیں اس جانب کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ آئیں کیسے تھیں. مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اچھا یہ جو آ رہی ہیں نا دربار میں, یہ خاصوان کے نزدیک بڑی معظمہ شخصیت ہیں, یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے جو آ کر دربار میں مطالبہ کر رہی ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو رسول اللہ نے بز اتم منی کہا ہے, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جزو قرار دیا ہے. اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات جو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے لیے ہیں, کسی اور شخصیت کے لیے آپ کو اس انداز سے کلمات نظر نہیں آئیں گے. دیکھیں عجیب ہے, دنیا یہ کوشش کرتی ہے کہ اللہ کو راضی کرے, کم سے کم مسلمان تو یہ کوشش کرتا ہے, امت مسلمہ سے وابستہ فرد فرد اس کی کوشش یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو, اس کی کوشش یہ ہے کہ اللہ کے غضب سے ہم بچ جائیں. نماز پڑھ رہے ہو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. روزہ رکھ رہے ہو کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. حج کر رہے ہو کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. نماز قضا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے. ہم جیسے افراد کی کیفیت یہی ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضا پروردگار عالم کو کسی اور انداز سے بیان کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رضا پروردگار عالم و غضب پروردگار عالم کو بیان کیا ہے نا, وہ صادق اور امین نبی کے جس کی زبان پر کافر بھی اعتماد کرتے تھے, وہ صادق اور امین نبی. آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسٹیٹس کو دیکھیے, کہ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے مان لو گے؟ کیا کہا تھا اس وقت کے مشرکین نے کوہ ابو قبیس پر جب رسول اللہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا, کیا کہا تھا مشرکین مکہ نے؟ ہم مان لیں گے. رسول اللہ نے کہا اگر تمہاری آنکھیں نہ دیکھیں, کہنے لگے ہم یہ کہیں گے ہماری آنکھوں کا فطور ہے کہ ہمیں لشکر نظر نہیں آ رہا. محمد امین نے جب کہہ دیا تو اس کا مقصد لشکر تو ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقدمہ یہ تیار کیا تھا نا, وہ اس لیے تھا کہ ابھی رسول اللہ کو ایک اندیکھے خدا کو منوانا تھا. توجہ کرے گا, ایک اندیکھے خدا کو, 360 بت رکھے ہوئے تھے نا, ان بتوں کو یہ دیکھ بھی رہے تھے. رسول اللہ کو ان کو وہ منوانا تھا جو ان کی مادی آنکھوں سے دکھائی نہ دے, جو ان کی دل کی آنکھوں سے دکھائی دے. پہلے اعتراف لے لیا کہ زبان پر اتنا یقین ہے, پھر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مشرکین بھی رسول اللہ کی زبان پر اعتماد کرتے تھے, اعتبار کرتے تھے, صادق کہتے تھے, امین کہتے تھے, صداقت کو دیکھا تھا, امانت کو دیکھا تھا. اب جب وہی رسول خدا کے جن کے لیے کہا وما ينطقوا عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, کہ یہ حبیب اپنی زبان کو آسان کر دوں, یہ حبیب اپنی زبان کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا بند متعال کی مرضی سے جنبش دیتا ہے, وہ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ رضا پروردگار کیا ہے, غضب پروردگار کیا ہے. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ و یرضا لرضاہا, بے شک اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر روایت موجود ہے, ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ و یرضا لرضاہا, اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. آقا یہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں, دیکھیں معاملہ دو طرفہ ہو سکتا تھا نا, رسول اللہ یہ کہتے کہ دیکھیں فاطمہ اللہ کی رضا میں راضی ہیں, اللہ کے غضب سے غضبناک ہے, تو معاملہ پلٹ جاتا. لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ اللہ کی رضا میں راضی ہیں, وہ تو ہیں ہی, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تم اتنا سمجھ لو کہ اگر اللہ کو راضی رکھنا ہے نا تو فاطمہ کو راضی رکھنا ہوگا, اور اللہ کے غضب سے بچنا ہے تو فاطمہ کے غضب سے بچنا ہوگا. یہ وہ معظمہ نکلی ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وجل. ایک بیدار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ وہ معظمہ گھر سے نکلی ہیں. کون سی معظمہ؟ جن کو رسول اللہ نے بعضت منی کہا, جس کو رسول اللہ نے قلبی کہا, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا روحی التی بین جنبیا, میری وہ روح کہ جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک رسول کی, دل کا نور رسول کے, سکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ذات کہ جو جس کا غضب خدا کا غضب ہو, جس کی رضا اللہ کی رضا ہو, وہ گھر سے نکلی ہیں. راوی بیان کرتا ہے کہ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جب مسجد میں آنے کے لیے گھر سے نکلی ہے نا, وہ معاملہ ہو چکا ہے, آپ زخمی ہیں, آپ محزون ہیں, آپ رنجیدہ ہیں, لیکن آپ نے مسجد میں جانے کے لیے وہ دروازہ استعمال نہیں کیا جو مسجد میں کھلتا تھا. سمجھیے آغا, کیسے ہم نے یہ استخراج کیا کہ وہ دروازہ استعمال نہیں کیا؟ اس لیے کہ اگر جناب زہرا اس دروازے سے جاتی جو مسجد میں کھلتا تھا تو ہوتا کیا؟ پھر یہ ہوتا کہ گھر کا دروازہ کھلتا, سامنے پردہ لگا دیا جاتا, جناب زہرا خطبہ دیتی, خطبہ دے کر واپس آ جاتی, یہی ہوتا نا. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے وہ دروازہ استعمال نہیں کیا جو گھر سے مسجد میں کھلتا تھا. راوی نے جناب زہرا کے آنے کے انداز کو بتایا ہے کہ بالکل اسی انداز سے آئی ہیں جیسے رسول اللہ حالت جلال میں آتے تھے. اب یہ راوی کا دیکھنا بتا رہا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے وہ دروازہ استعمال نہیں کیا جو گھر سے مسجد میں کھلتا تھا, بلکہ اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوئی ہیں جو شارع پر کھلتا تھا. اب وہاں سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا پیغام لے کر فاطمہ زہرا نکلی, مسجد میں پہنچی, اس عالم میں پہنچی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت غضب میں پہنچتے تھے. اور پہنچنے کے بعد جناب زہرا مرضیہ صلوات و سلام اللہ علیہا نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا. وہ خطبہ کہ جب آپ اہل فن سے جا کر پوچھیں گے نا کہ اس کی فصاحت کا عالم کیا ہے, اس کی بلاغت کا عالم کیا ہے, اس کے اندر کیسی ادبیات کو استعمال کیا گیا ہے, تو ہر اہل ادب, ہر اہل فن, ہر عربی ادب جاننے والا شخص یہ کہے گا کہ کسی بھی طرح یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے خطبات سے کم نہیں ہے, بلکہ علماء دقت نظر کر کے ان دونوں خطبات کو, ایک طرف امیر المومنین کے خطبات اور ایک طرف سیدہ کونین کے خطبات لے کر بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہو بہو جو لہن علی کی فصاحت کا ہے وہی انداز فاطمہ کی فصاحت کا ہے, وہی انداز جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی فصاحت کا ہے. اگر یہ جملہ سن کر ہم بہت سریع گزر جاتے ہیں, بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں. دیکھیں میں یہاں مجلس کے لیے آیا ہوں نا, یہ ٹوٹے پوٹے الفاظ آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے میں نے محنت کی ہے, ساتھ میں یہ کتاب لے کر بیٹھا ہوں. اس لیے لے کر بیٹھا ہوں کہ کہیں اگر ذہن سے کچھ محو ہو گیا تو فوراً جا کر دیکھ لوں. توجہ رکھیے گا, اس میں جو عبارات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ان کو بیٹھ کر حفظ کیا ہے, ایک تیاری کی ہے, ایک پلاننگ کی ہے, کچھ پوائنٹس لکھے ہیں کیا کیا بیان کرنا ہے, اس کے بعد آ کر بیان کرتا ہوں. اور پھر ان میں سے بھی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں, جب گھر جاتا ہوں تو تصحیح کرنے بیٹھتا ہوں تو پھر کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں کہ یہ تو بہت ہی اہم نقطہ تھا, اس کو تو بیان ہی نہیں کر سکا. یہ خطبہ فدکیہ ایسا خطبہ نہیں ہے, یہ معصومہ کے کلام ہے آگا, ایکسٹمپور خطبہ ہے, فلبدی خطبہ ہے. یہ جو آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات سنتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ مولا گھر میں بیٹھ کر تیاری کرتے تھے، اس کے بعد آ کر خطبہ حمام کو بیان کیا ہے. ادھر آ کر شخص نے پوچھا کہ مولا متقین کے صفات کو بیان کیجئے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بتایا کہ تم تحمل نہیں کر سکتے. اب جب بتانا شروع کیا نا تو متقین کی صفات علی ابن ابی طالب نے 110 بتائیں. کتنی بتائیں آقا؟ 110. علی کا عدد کتنا ہے؟ 110. یعنی متقین کی صفات امیر المومنین نے 110 بتائیں، اور اس 110 کو وہ تحمل نہیں کر سکا. ابھی تو متقین کی صفات بیان کی تھی، امام المتقین کی نہیں کی تھی. امام المتقین کی صفات بیان نہیں کی تھی. امام المتقین کیا ہے؟ یہ خدا جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بغیر حمزہ کا خطبہ، بغیر نقطوں کا خطبہ. ایسا نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے تیاری کی، اس کے بعد آ کر معصوم ہے آقا. کلام الامام، امام الکلام، معصوم کا کلام ہے. سیدہ کے خطبے کو آپ جا کر دیکھیں، کس مصیبت میں سیدہ نے یہ خطبہ بیان کیا ہے. کیا انداز استدلال ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا، کیا کیفیت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی. کیوں بی بی سلام اللہ علیہ نے میراث کے مسئلے کو وہاں پر سلجھایا اور بیان کیا؟ دیکھیں قرآن میں کلی باتیں آئی ہیں اکثر، قرآن جزیات میں کم جاتا ہے. قرآن کا انداز یہ ہے، مثال دے دوں، مثلا قرآن نے آپ سے کہا واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا، ایک مقررہ وقت میں نماز مسلمان پر، مومنین پر فرض کر دی گئی ہے، اوقات نماز بتا دیے، نماز کی فرضیت کی آیت آ گئی، نماز کے وقت قرآن نے معین کر دیے. لیکن کیا یہ بتایا کہ تکبیرۃ الاحرام کہو، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو، پھر ایک اور سورہ پڑھو، پھر رکوع میں یہ ذکر کرو، پھر سجدے میں یہ ذکر کرو، دوسری رکعت میں تشہد پڑھو، آخری رکعت میں تشہد کے بعد سلام بھی پڑھو؟ قرآن نے بیان نہیں کیا نا، قرآن نے کلی بات کی ہے نماز پڑھو. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے. بتایا کہ روزے کے مبتلات کیا کیا ہیں، حدیث کے ذریعے ہم تک آیا نا کہ دیکھو یہ یہ چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں. تو قرآن کلی بات کرتا ہے، لیکن اسی قرآن نے جب میراث کے تذکرے کو چھیڑا ہے تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملنا چاہیے، میراث کب دی جائے گی، کیا وصیت ہو، کیسی وصیت ہو. بس یہاں پر قرآن نے آ کر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، کیونکہ معاملہ ہے حق الناس کا، معاملہ ہے حق الناس کا. اب اگر اتنا اہم مسئلہ جس میں میراث کے مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہو اور قرآن آ کر اس میں وضاحت دے رہا ہو، تو اگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ خود قرآن کو کہنا چاہیے تھا نا کہ رسول اللہ کی میراث کسی کو نہیں جائے گی. توجہ رکھیے گا، خود قرآن کو کہنا چاہیے تھا نا کہ رسول اللہ کی میراث کسی کے پاس نہیں جائے گی، لیکن قرآن نے یہ بیان نہیں کیا. اچھا، سیدہ سلام اللہ علیہا نے بھی بڑے تحمل کے ساتھ اس پوری بات کو سنا، پوری بات کو سنا، ورنہ آگا اتنی بھی جان نہیں تھی اس پورے مقدمے میں کہ کوئی ایک عام شخص بھی فقہ شناس ہونا، جو فقہ کو جانتا ہو، وہ اپنے ایک اصول کے ذریعے اس پوری بات کو، اس پوری عمارت کو ڈھا سکتا ہے. مثلاً کیا، یہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے نا آقا، یہ میری انگوٹھی ہے، میرا دعویٰ ہے. اچھا، اس کے لیے مجھے گواہ لانے کی ضرورت ہے کہ یہ میری انگوٹھی ہے، اس کے لیے میں دو لوگ لے کے ساتھ چلوں گی، ہاں یہ ان کی انگوٹھی ہے. بھائی یہ میرے پاس ہے، خود یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ ان کے پاس ہے. اب آپ میں سے کوئی اٹھے اور کہے مولانا صاحب یہ میری انگوٹھی ہے جبکہ میرے ہاتھ میں ہو، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ گواہ لے کر آئیے. بھائی آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ آپ گواہ لے کر آئے. اس کو ہم کہتے ہیں قاعدۃ الید، یہ لباس میں پہنا ہوا ہوں. اگر آپ دعویٰ کریں گے تو آپ کو اپنا ثابت کرنے کے لیے گواہ لانے کی ضرورت ہے. فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ میں تھا، فدق جناب زہرا کے ہاتھ میں تھا، فدق میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے مزدور کام کر رہے تھے، فدق کا مال جناب زہرا کے پاس آتا تھا، فدق کی منفیت جناب زہرا تقسیم کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آیت نازل ہوئی وآتی ذل قربا حقہ، اسی وقت فاطمہ زہرا کو یہ فدق ہدیہ کر دیا اور اس کی سند بھی دے دی تھی۔ سند فاطمہ کے پاس، کسٹڈی میں جناب زہرا کی، عمال مزدور جناب زہرا کے۔ ذرا سا بھی کوئی فقہ شناس ہوتا، آسان کر دوں، ذرا سا بھی کوئی دین شناس ہوتا تو کبھی فاطمہ سے گواہوں کا مطالبہ نہ کرتا۔ جناب زہرا سے گواہوں کا مطالبہ نہ ہوتا، لیکن مطالبہ کیا گیا۔ تو اب آپ جانتے ہیں جناب زہرا نے یہ نہیں کہا کہ مطالبہ کیوں کر رہے ہو، بی بی زہرا نے گواہ بھی پیش کر دیا، یا علی، ام ایمن، حسن و حسین، جو ہوا وہ آپ کے سامنے۔ توجہ ہے، کیوں جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اس سے استدلال نہیں کیا، آگا یہ ہے زہرا، کاش کہ میں یہ مطلب پہنچا سکوں، یہ ہے جناب زہرا۔ وہاں پر جناب زہرا قاعدت الید کو دلیل نہیں بنا رہی۔ اچھا حدیث سنائی تھی نا سامنے سے، بی بی سلام اللہ علیہ ایک حدیث سنا دیتی، ایک حدیث اگر جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ سنا دیتی، معاملہ اس حدیث سے حل ہو جاتا۔ مثلا وہاں سے ایک حدیث سنائی گئی، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، یہاں سے جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کہتی فاطمہ تو بزت منی، میں جزو رسول ہوں۔ یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اچھا میں ذرا سا یہاں آپ لوگ اس منزل پر ٹھہرا کر بتاؤں کہ صدیقہ طاہرہ کا مقام کیا ہے ہمارے اعتبار سے۔ بات اپنوں سے ہو رہی ہے نا، میں ہمیشہ خطاب اپنوں سے کیا کرتا ہوں، دوسروں سے نہیں کرتا، کیونکہ میں ان کے لیے ایک گھنٹہ نہیں لگا سکتا جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو یہاں موجود ہے حب فاطمہ، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے کیا اقدام کیا۔ اور یقین جانیے میرا اپنا ذاتاً مزاج یہ ہے کہ میں اجتناب کرتا ہوں کہ اہانت نہ ہو کسی کی بھی۔ فقہا کے فتاوی بھی اس کے اوپر رہنمائی پیش کرتے ہیں، لیکن اگر حق کو حق کے انداز سے بیان کرنا، حقائق کا کتمان یہ ایک الگ چیز ہے، حقائق کا بیان ایک الگ چیز ہے، اہانت ہمارے مکتب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جناب زہرا سلام اللہ علیہ، آپ سمجھیے کہ ہمارے مکتب میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام کیا ہے، کوئی آ کر ہماری نگاہوں سے بھی تو سیدہ کی عظمت کو دیکھے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک شخص آیا محمد بن سنان نامی، میرے اور آپ کے نوے امام، امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں سے میں نے بات کو ابھی چھوڑا ہے کہ جناب زہرا نے قاعدت الید کے ذریعے استدلال نہیں کیا، اب آپ سمجھیے مقام فاطمہ کیا ہے۔ کہہ دیتی فاطمہ تو بزت منی، اس کو تو سبھی مان رہے تھے نا، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ و یرضا لرضاہا، سبھی مان رہے تھے نا، حدیث سنا سکتی تھی، بہجت و قلبی تو سبھی مان رہے تھے، قرۃ عینی تو سبھی مان رہے تھے، قلبی تو سبھی مان رہے تھے، وہ روح جو رسول کے پہلو کے درمیان تھی اس کو سبھی تسلیم کر رہے تھے کہ بھئی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات ہیں، اور صرف یہی نہیں، فمن آزاہا فقد آزانی، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، فمن اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے ان کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا۔ یعنی فاطمہ کے غضب میں پوشیدہ ہے رسول کا غضب بھی اور اللہ کا غضب بھی۔ اب آئیے آ کر وہ روایت سنیے جو مجھ سے اور آپ سے تعلق رکھتی ہے، یعنی ہمارے مکتب سے خاص ہے۔ نوے امام کے پاس ایک شخص آیا محمد بن سنان نامی کا، یمن رسول اللہ جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے آپ مجھے صحیح دین کی معرفی کیجئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جواب دیا، اصول کافی کی روایت ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردن بوحدانیتہ، اے محمد بن سنان سنو، اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت میں منفرد ہے، ثم خلق محمدا و علیا و فاطمہ، اللہ نے جب خلقت کا ارادہ کیا نا تو سب سے پہلی مخلوق اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وحدانیت میں وہ منفرد ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ اب یہاں سے آنے کے بعد مقام محمد و آل محمد کو بیان کیا، ثم خلق محمدن، دیکھیے سما کے ذریعے جو عطف ہوتا ہے نا اس کے اندر فاصلہ ہوتا ہے، جو عبارت کے درمیان سما لے کر آتے ہیں اس میں تھوڑا فاصلہ آتا ہے، ایک عطف ہوتا ہے واو کے ذریعے، وہ بغیر فاصلے کے ہوتا ہے۔ کیا کہا، ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردن بوحدانیتہ سما، یہاں ایک سما آیا ہے بس، خلق محمدن، اب یہ نہیں آ رہا ثم علیاً ثم فاطمہ، یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ کہا ثم خلق محمداً و علیاً و فاطمہ، یہ واو بتا رہا ہے کہ جیسے خلقت وہاں ہوئی ہے نا ویسے خلقت ان دو ناموں کی بھی ہوئی ہے، یہ عربی کی لطافت ہے، یہ واو کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جیسے خلقت ثم خلق محمداً و علیاً و فاطمہ، کہ جب خلقت کا ارادہ کیا نا تو اللہ نے سب سے پہلی مخلوق رسول اللہ کو قرار دیا، علی مرتضی کو قرار دیا، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو قرار دیا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہو گیا سما اور واو سمجھ میں آ گیا، اب ایک اور سما آیا، سما خلق جمیع الاشیاء، آگا جان یہ سما اور واو سمجھیے ورنہ لطف نہیں آئے گا روایت کا، اگر یہ سما اور واو کو نہیں سمجھا تو مزہ ہی نہیں آئے گا روایت کا۔ کہا کہ سما خلق محمد و علی و فاطمہ، اب یہ نہیں کہا، اگر یہاں پہ کہہ دیتے خلق جمیع الاشیاء تو ان کے ساتھ ہی تمام اشیاء کی خلقت کی بات ہوتی، لیکن کہا سما خلق جمیع الاشیاء، ان کے بعد تمام اشیاء کو خلق کیا ہے، اور جن اشیاء کو خلق کیا ان کی ولایت کو ان کے سامنے پیش کیا، جس نے جتنی جلدی ان کی ولایت کو قبول کر لیا اللہ نے اتنے درجات بلند کر دیے، اللہ نے اتنے درجات بلند کر دیے، سمجھیے اللہ نے اتنے درجات بلند کر دیے۔ یہ جو عقیق میں اور آپ انگوٹھی میں پہنے ہوئے ہیں نا، اس عقیق کو سید الاحجار کیوں کہا جاتا ہے، تمام پتھروں کا سردار کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ پتھر ہے کہ اس نے سب سے پہلے ولایت کا اعتراف کیا تھا، لہذا رسول اللہ نے اپنی انگشتری میں اس کو جگہ دی اور اپنی انگوش کے اس کو قریب رکھا۔ اب جب رسول ایک پتھر کو اتنی اہمیت دے تو وہ شخص جو ولی اللہ کو مانتے ہوئے اس جہان سے جائے وہ رسول سے دور کیسے ہو سکتا ہے، توجہ ہے آپ کی۔ اب ان کی ولایت کو پیش کیا گیا، اہم جملہ یہ ہے، واپس آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف، بی بی ایک روایت سناتی، فاطمہ تو بذات امنی کام تمام تھا، کیوں؟ کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام کیا، اب یہ روایت بیان کری امام تقی علیہ السلام کی، سنیے، ان کو خلق کیا، ان کے بعد تمام چیزوں کو خلق کیا، جتنے بھی درجات آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی مراتب آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی صاحب کمال لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی کمالات کا آپ نے ذکر سنا ہے، ان کی ولایت کو تسلیم کرنے کی وجہ سے کمال حاصل ہوا ہے۔ اب کہا کہ جانتے ہو یہ کون ہے، پتا ہے یہ کون ہے، کہ جن کا میں نے نام لیا ثم خلق محمدا و علیا و فاطمہ، فہم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون، یہ منزلت رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ یہ جسے چاہیں حلال کریں اور جسے چاہیں حرام کریں، تکویناً وہ شے حرام ہو جائے گی جس کو یہ حرام کہہ دیں، اور تکویناً وہ شے حلال ہو جائے گی جس کو یہ حلال کہہ دیں، مگر ان کی اطاعت کا عالم جاننا ہے کیا ہے، وَلَن يَشَاءُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہی تو ان کی عدالت ہے، یہی تو ان کی عصمت ہے، یہی تو ان کا مقام ہے، کہ اللہ نے ان کو سب کچھ دے دیا مگر اس کی رضا کے آگے ایسا اپنا سر کو خم کیا کہ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہے مگر یہ کہ جو وہ چاہے، مگر یہ کہ جو وہ چاہے۔ نہیں ٹھہرانا چاہ رہا میں آپ کو, اس منزل پہ روکنا نہیں چاہ رہا کہ آپ یہاں پر لئی یشاؤ کیوں کہا, ماں کے ذریعے نفی کیوں نہیں ہوئی, لا کے ذریعے نفی کیوں نہیں لائے, لم کے ذریعے نفی کیوں نہیں لائے, ان کے ذریعے نفی کیوں نہیں لائے. بھائی عربی میں مختلف چیزوں کے ذریعے نفی کا ہم لے کر آتے ہیں نا معنی. یہاں کہا وَلَن يَشَاءُ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, یہ ہرگز کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں, وہ ہرگز کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر وہ کہ جو اللہ چاہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا, اگر اللہ کی رضا اس میں نہ ہوتی نا کہ فاطمہ جائیں تو فاطمہ گھر سے قدم باہر نہ نکالتی. فاطمہ کا گھر سے باہر آنا بتا رہا ہے کہ فاطمہ کے قدم اللہ کی رضا کے مطابق ہیں. اب جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے, اور جس سے فاطمہ غضبناک ہے اس سے اللہ غضبناک ہے. کوئی جذباتی بات نہیں ہے یہ.
اللہم صل علی محمد,
ایک بیدار صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد پر. کوئی جذباتی بات نہیں ہے آقا, یہ جناب زارا سلام اللہ علیہ نے انتہائی منطقی استدلال کیا ہے, برہان پیش کیا ہے. جناب زارا سلام اللہ علیہ نے ایسا برہان پیش کیا آقا, وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کے سامنے شروع بس کو اس کی بیان کروں. اب آئی بی آنے کے بعد سنا, سننے کے بعد جناب زارا سلام اللہ علیہ نے ایک حدیث پیش نہیں کی, ایک روایت پیش نہیں کی, ایک کلام معصوم کو پیش نہیں کیا, اپنے فضائل کو وہاں آ کر اس انداز سے بیان نہیں کیا جس انداز سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تھا. یہ نہیں کہا کہ میں چادر تطہیر کی وارث ہوں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے قرآن کی آیات سے استدلال کیا. جناب زہرا نے کہا کہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے. اچھا اس سے کیا مراد ہوئی آقا؟ ایک آیت ہے مختصر سی, یعنی بچوں کو بھی نیکی کا حکم دو اور بچوں کو بھی برائی سے بچاؤ, یہی معنی ہوا نا. جناب زہرا فرماتی اس آیت کے ذیل میں, کیونکہ آیت قرآنی ہے نا, ہمارے بابا پر لازم تھا کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو نا, جبکہ تمہارا کوئی میراث سے تعلق نہیں ہے, ہمارے بابا کو یہ بات ہم سے کہنی چاہیے تھی. بھائی بچانا تھا نا آتش جہنم سے. استدلال دیکھیں قرآن کی, یہ بات ہمارے بابا کو ہم سے کہنی چاہیے تھی, رسول اللہ کے لیے لازم تھا. بھائی رسول اللہ کے لیے بھی قرآن کی آیات تو قرآن کی آیات ہے نا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ رسول اللہ کے لیے بھی ہے, وَآتُوا الزَّكَاةَ رسول اللہ کے لیے بھی ہے, کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ رسول اللہ کے لیے بھی ہے. ایسا تھوڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستثنیٰ کر دیا گیا, بلکہ ان کے لیے تو اور زیادہ پروردگار عالم کا مطالبہ ہے. مجھ پر اور آپ پر نماز شب واجب نہیں ہے, معصوم پر نماز شب بھی وجوب کی حیثیت رکھتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, کیونکہ وہ اللہ کے اکمل بندے ہیں نا, انسان کامل ہیں. کہا کہ اس آیت کے ذیل میں بابا کی ذمہ داری تھی کہ ہم سے بتاتے, تمہارا میراث سے کیا تعلق تھا, تم سے کیوں کہہ کے گئے. بھائی تعلق تو ہمارا تھا نا. اور بی بی نے اس کے بعد یکے بعد دیگرے انبیاء علیہم السلام کی میراث جو قرآن نے بیان کی ہے اس کو بیان کیا. جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے آگا ایک بھی روایت نہیں سنائی, وقت ختم ہو گیا. بس اتنا بتائیے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک بھی روایت, ایک بھی حدیث, ایک بھی اپنی فضیلت وہاں پر کیوں نہیں سنائی. جناب زہرا سلام اللہ علیہ مقدمہ تیار کر رہی تھیں, اور جناب زہرا بتانا چاہ رہی تھی کہ کل جب میرے بابا نے تم سے کہا تھا کہ کاغذ اور قلم لا کر دے دو, میں تمہیں ایسی چیز لکھ دوں کہ تم گمراہ نہ ہو, تم نے اس وقت کہا تھا نا حسبنا کتاب اللہ. آج جب میں کتاب خدا سے تمہیں آیات سنا رہی ہوں تو اس کے مقابل تم اپنی بات لے کر آ رہے ہو, یعنی اس کا نتیجہ کیا لیا جائے گا؟ کیا قرآن کو بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا استدلال تھا گا. اس کو ہم نے جذباتی بیان بنا کر دوسروں کے کانوں کو اس سے مضبوط کر دیا. نہ اس کو سنائیں لیکن اس انداز سے جس انداز سے سیدہ نے سنایا. اور یقین جانیے کوئی بھی اگر خطبہ فدکیہ کو پڑھ لے تو اس کے لیے ہدایت کی راہیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں. خطبہ فدکیہ وہ مارکۃ العرا خطبہ ہے جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کا، کہ جس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک فرقان قائم کیا حق اور باطل کے درمیان. یہ فدق وسیلہ تھا سیدہ کی نگاہ میں، وسیلہ تھا. سیدہ اس کی منفرد سے کرتی کیا تھی؟ راہ خدا میں تقسیم کر دیتی تھی. معاملہ آگا یہ شیعہ اور سنی کا بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے شخصیات کو جو تقسیم کیا ہے نا، اس میں شخصیات کا استحصال ہوا ہے. ربیع اول آپ لے لیجئے، محرم و سفر ہمیں دے دیجئے، فاطمیہ ہم لے لیتے ہیں، باقی ایام کسی اور کو. نہ آگا، یہ شخصیات خصوصاً ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہدایت کے چراغ ہیں، ان کے ذریعے لوگ ہدایت کی طرف آئیں. میرا اور آپ کا طرز تکلم وہ ہو کہ جو لوگوں کو ہدایت کے قریب کرے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا جس میں نماز کے احکام بتائے، علت نماز بتائی کہ نماز کیا کرتی ہے، حج کیا کرتا ہے، روزے کے کیا فوائد ہیں، زکوٰۃ کے کیا آثار ہیں. سب بیان کرنے کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ انصار کو متوجہ کیا، اور انصار کو متوجہ کرنے کے بعد کہا کہ تم کل تک جوہر کا پانی پیتے تھے، ہمارے بابا نے تمہیں طیب الطاہر اور قزق پر بتایا. انہوں نے بتایا کہ پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے. آج تم ہمیں بتا رہے ہو، لوگوں نے دین ہمارے ذریعے سے سیکھا ہے. یہی بات امام حسین نے کی تھی، بنا فتح اللہ و بنا یختم، ہمارے ہی ذریعے اللہ نے اس دین کا آغاز کیا ہے اور ہم ہی پر اس کا اختتام ہوگا. بس وہ سیدہ کونین جو 18 سال کے سن میں آ کر اپنے حق سے مطالبہ کر رہی ہیں، کہ جس کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صبر کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا. ہمارے جوانوں سے سوال ہوتا ہے نا کہ اگر معاملہ اتنا ہی پیچیدہ تھا اور سیدہ سلام اللہ علیہا اتنی ہی ناراحت تھیں، تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سد باب کیوں نہ کیا؟ بہت اچھا جواب دیا ہے، میں پھر تاکید کروں گا، جا کر پڑھیے 250 سالہ انسان. رہبر معظم نے بہترین جواب دیا ہے اس کے اندر، فرماتے علی کی قضاوت میں جا کر دیکھو، علی ابن ابی طالب کا صبر سمجھ میں آ جائے گا. جاؤ جا کر دیکھو علی ابن ابی طالب کی قضاوت میں، دو عورتیں آئیں، ایک بچے کو لے کر آئیں، دونوں نے دعویٰ کیا بچہ ہمارا ہے. دونوں عورتوں کا دعویٰ کیا ہے؟ بچہ ہمارا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے نصیحت کی، دیکھو سچ بولو، اللہ سے ڈرو، جس کی اولاد ہے وہ لے لے. دونوں اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں، بینہ مانگے گئے، بینہ دونوں کے پاس نہیں. یمین پر بات آئی، قسم پر، دونوں نے قسم اٹھا لی. لیکن یہ علی کی خدمت میں آئی ہیں نا فیصلہ کروانے، علی کسی بھی مقدمے کو ادھورا نہیں چھوڑتے. ایک مرتبہ امیر المومنین کے کمبر تلوار لے کر آ، بچے کے دو ٹکڑے کر دو، آدھا اس عورت کے ہاتھ میں دے دو، آدھا اس عورت کے ہاتھ میں دے دو. ایک مرتبہ جو سگی ماں تھی نا وہ پیچھے ہٹی، یا امیر المومنین بچہ مجھے نہیں چاہیے. ارے جس کے پاس رہے زندہ تو رہے. اب سمجھ میں آئی علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی تھی؟ علی ابن ابی طالب کو دین عزیز تھا. رہبر فرماتے اگر علی تلوار اٹھاتے تو دین نابود ہو جاتا. علی کیونکہ دین کے حقیقی وارث تھے، لہذا کہا رہے جاؤ تم لے جاؤ، باقی تو رہے جہاں بھی رہے، باقی تو رہے جہاں بھی رہے. یہ معاملہ ہے. اللہ اکبر. یا اللہم صلی علی محمد و فی الحلق شجا و فی العین الخزا. وہ صبر امین المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے 25 سال کیا ہے، باقی تو رہے. یہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی طولانی قربانیاں ہیں، جا کر دیکھیے آپ ائمہ معصومین علیہ السلام نے کیسے تلخ گھونٹ پیے ہیں، آسان مسائل تھے، آسان مراحل تھے آقا، بڑے 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 نامور جس میدان سے پیچھے ہٹ گئے نا آل محمد نے، وہاں قربانیاں دی ہیں. آسان مراحل نہیں تھے، خود سیدہ کی شہادت، کتنے ہی بڑے دیندار کیوں نہ ہو، جائیے جا کر دیکھیے معاشرے میں آل محمد کی قربانیوں کا کوئی مقابلہ، کوئی مقایسہ، کوئی قیاس ہے ہی نہیں. کتنا ہی بڑا دیندار آقا کیوں نہ ہو نا، ایک وقت میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، مال دے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، مگر جب بات ناموس پر آتی ہے نا تو یہ معاملہ آسان نہیں ہوتا. اور ناموس بھی فاطمہ زہرا جیسی. جانتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، آج میرے اور آپ کے دل میں درد ضرور ہے صدیقہ طاہرہ کا، لیکن اس درد کو علی کی روش کے مطابق بیان کیجئے، کیونکہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے دین کے لیے صبر کیا تھا. اور کیسا صبر، کہ کسی نے لکھا کہ امیر المومنین نے ہزار ہاں کنویں کھودے. کہا کہ یہ کنویں کھودنا علی کی فضیلت ہے یا علی کی مصیبت ہے؟ علی کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ علی کنویں کھودے؟ علی کو اتنا تنہا کر دیا گیا کہ علی کھجور کے درخت لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نیکی ہے کھجور کے درخت لگانا، لیکن یہ نیکی اس مجاہد کے لیے بہت بڑے مصائب ہیں کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو. آپ خود بتائیے نا، لوگوں نے مجبور کیا نا امیر المومنین کو اس مقام پر لے کر آ گئے کہ علی کنویں کھودتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، علی درخت لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کو ہم باب فضائل میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ خود دقت کیجئے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی مصیبت ہے. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا علی ابن ابی طالب کو. یا علی، میں دیکھ رہی ہوں اہل مدینہ آپ کو سلام نہیں کرتے، کبھی بھی نوبت تو یہاں آ گئی ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے. سیدہ کو نہ دن میں قرار ہے نہ رات کو قرار ہے. خدا آپ کو مدینہ کی زیارت کروائے آغا، جائیے جا کر مدینہ میں دیکھیے، واقعا دل تڑپ جاتا ہے رسول کے روضے کی طرف نگاہ کر کے. جب انسان کے ذہن میں آج جو مسجد نبوی کا جو احاطہ ہے نا، اس وقت مدینہ اتنا ہی بڑا تھا، بس اس مدینہ میں چلتے ہوئے یہ خیال آتا ہے نہ جانے کون سی جگہ سے سیدہ پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے گزری ہوں گی. ہاتھ میں عصا، آنکھوں میں آنسو، پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی ہے، کمر خمیدہ ہے. پہلی مجلس میں بیان کیا تھا اہل سنت کی روایت کے مطابق 28 سال عمر، شیعہ روایات کے مطابق 18 سال عمر، اور کہا تھا کہ اس عدد کو یاد رکھیے گا. اگر کبھی، ابھی میں 18 سال کا بیان نہیں کرتا، کبھی آپ نے کسی 28 سالہ خاتون کو دیکھا ہے کہ جس کی کمر خمیدہ ہو گئی ہو؟ جس کی پیشانی پر پٹی بندھی رہتی ہو؟ جس کے کان زخمی ہو چکے ہوں؟ جو صبح شام گریا کرتی ہو؟ ضعیفی کے آثار اس پر ایسے ہوں کہ جیسے کوئی معمر خاتون ہو؟ پھر آپ اور میں کیسے برداشت کریں گے کہ 18 سال کے سن میں فاطمہ کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی، جھک چکی تھی کمر، ہاتھ ہمیشہ پہلو پر رہتا تھا، متورم تھا ہاتھ، سوج چکا تھا ہاتھ. ایک بزرگ عالم دین کے جملات ہیں کہ جب کسی کی ایک انگلی بھی ٹوٹ جائے نا آغا، تو اس کو قرار نہیں آتا. اللہ جانے فاطمہ زہرا نے 95 دن ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کیسے گزارے تھے. دن بدن حالت متغیر ہوتی جا رہی ہے, دن بدن جناب زہرا لاغر ہوتی جا رہی ہے. ناحلۃ الجسم, ہر وقت آنکھوں میں آنسو ہیں, جسم گھلتا چلا جا رہا ہے. جب امیر المومنین نے قبر میں اتارا ہے نا کہ کانت کل خیال, امیر المومنین فرماتے کہ ایسا بدن تھا کہ جیسے ہاتھ پر لاشا نہیں تھا, کسی نے کوئی سایہ لا کر رکھ دیا ہو. یہ کون سا غم فاطمہ کو کھائے جا رہا تھا, یہ کون سا صدمہ تھا جو سیدہ کو اندر ہی اندر گھلائے چلے جا رہا تھا. ایک شب آئی, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو پاس بلایا, حال زمان الرحیل, علی رخصت کا وقت آ گیا, فاطمہ کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہیں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پاس آئے, آ کر بی بی کے سرحانے بیٹھ گئے. بی بی نے وصیتیں کرنا شروع کی, علی فاطمہ سے راضی تو ہے نا؟ امیر المومنین تڑپ گئے, فاطمہ آپ نے میرے گھر میں آ کر فاقے کیے, فاطمہ آپ نے میرے گھر میں آ کر مصیبتیں برداشت کی ہیں. اگر زبان حال سے کہوں گویا علی کہنا چاہ رہے, فاطمہ آپ صحیح و سالم آئی تھی, علی کے گھر میں آ کر آپ کا پہلو شکستہ ہو گیا. علی آپ سے راضی, علی کا خدا آپ سے راضی. یا امیر المومنین, یا ابا الحسن, آپ بچوں پر مجھ سے زیادہ شفیق ہیں. ابھی خواتین میں شہزادی کا تابوت برآمد ہوگا نا, کہا آپ بچوں پر مجھ سے زیادہ شفیق ہیں, لیکن علی میرا حسین بہت چھوٹا ہے. یا امیر المومنین, میرے بعد آپ یمامہ سے عقد کر لیجئے گا. جانتے ہیں علت کیا بتائی بی بی نے؟ کہا اس لیے کہ وہ میرے حسین کو بہت چاہتی ہے اور میرا حسین اس سے بہت محبت کرتا ہے. یا علی بچے جب پریشان ہونا تو بچوں کو دلاسہ دیجیے گا. بہت کم سن بچے ہیں جناب زہرا کے, 11 ہجری میں 3 ہجری, 7-8 سال کا سن ہے بچوں کا. اس سن میں بچے ماں کو کھو رہے ہیں. اب امیر المومنین علیہ السلام کو وصیتیں کرنا شروع کی, علی غسلنی وکفنی وحنتنی وسلتنی فی اللیل, اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا, اے علی مجھے رات کی تاریکی میں حنوت کیجیے گا, اے علی مجھے رات کی تاریکی میں کفن دے کر, رات کی تاریکی میں جنازہ پڑھ کر رات کی تاریکی میں دفنائیے گا. بی بی نے خود بتایا کہ کس کس کو میرے جنازے میں آنے کی اجازت ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے وصیتیں کی, وصیتیں کرنے کے بعد امیر المومنین سے کہا, علی اب فاطمہ خدا سے راز و نیاز کرنا چاہتی ہیں. آئیں مصلی عبادت پر, راز و نیاز شروع کیے. اس کے بعد اسما کو بلایا, اسما کو بلانے کے بعد کہا, اسما جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے نا, سمجھنا فاطمہ موجود ہے, اور جب یہ تسبیح و تحلیل کی آواز رک جائے, سمجھنا فاطمہ رخصت ہو گئی. اب اسما بیان کرتی ہے کہ جو روز شہادت تھا نا, یعنی جس شب بی بی کی شہادت ہوئی ہے, جنازہ دفن ہوا ہے, کہ اس روز سیدہ اپنے کاموں میں معمول سے زیادہ مشغول نظر آئیں. بچوں کے لباس کو اپنے ہاتھوں سے دھویا, بچوں کے لیے غذا کو خود آمادہ کیا, بچوں کو اپنے پاس بلایا, ان کے گیسوؤں کو خود دھلاتی جاتی تھی, روتی جاتی تھی. اللہ جانے فاطمہ کے دل پر کیا گزر رہی ہو. عصمت سے لبریز خاتون ہے نا, سمجھ رہی تھی اے حسن آج تمہارے گیسوؤں پر ماں پانی ڈال رہی ہے, کل یہی جنازہ ہوگا, تیروں کی زد میں ہوگا. اے حسین آج ماں تیرے بال دھلا رہی ہے, کل یہی بال خاک اور خون میں گلتا. بچوں کے لیے غذا کو آمادہ کیا, بچوں کے لباس کو آمادہ کیا, اپنے حجرے میں گئیں. اسما کو نصیحت کی, دیکھو جب میرے بچے آئے پہلے کھانا کھلا دینا, پہلے پانی پلا دینا, ایسا نہ ہو میری شہادت کی خبر دے دو, میرے بچے بھوکے رہ جائیں. جناب زہرا وصیت کر کر حجرے میں گئیں, تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی, لیکن جیسے ہی آواز رکی اسما آئی, آ کر شانہ ہلانا چاہا, بے ساختہ زبان سے نکلا, انا للہ وانا الیہ راجعون.
اسمان سر سے چادر کو پھینکا. کچھ دیر کے بعد دقل باب ہوا, شہزادے گھر میں آئے, شہزادوں کو گھر میں دیکھا. اسمان نے خود کو سنبھالا, بچوں کے لیے سفرہ بچھایا, غذا کو آمادہ کیا, لا کر رکھا, کہا بچوں پہلے آ کر کھانا کھا لو. چھوٹے شہزادے نے کہا اسمان تم نے کب دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو, ہم نے کبھی اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو. بس عزیزان محترم اب صبر نہ ہوا, بچے پہنچے ماں کے بالی پر. اب جب ماں کے سرحانے پہنچے نا, ایک مرتبہ امام حسین امام حسن نے خطاب کیا, یا ماں کلمینی انا ابن کل حسن, اے میری مادر گرامی اپنے بیٹے سے کلام کیجئے, میں آپ کا بیٹا حسن ہوں. حسین ابن علی قدموں سے لپٹ گئے, واہ اماں یا اماں کلمینی انا ابن کل حسین انا ابن کل حسین ایت صدا قلبی فاموت, اے مادر گرامی مجھ سے کلام کیجئے, ایسا نہ ہو میرا دل پھٹ جائے اور میں مر جاؤں. بچے بہن کرتے رہے. اب علی کو خبر دینے کے لیے گئے, علی کو خبر دینے کے لیے گئے, مولا مسجد میں تھے. علی جیسے شجاع کا نام سنا ہے نا آپ نے, علی جیسے شجاع کا نام سنا ہے, مولا مسجد میں تھے. آقا ذرا روایت کے جملے سنیے اور خود بتائیے علی کے دل پر فاطمہ کی شہادت کیسے شاخ تھی. جب مولا نے بچوں کو آتے ہوئے دیکھا, سروں پر امامے نہیں گیسو پھیلے ہوئے ہیں, بکھرے ہوئے گیسوؤں کے ساتھ دونوں چھوٹے بچے آ کر باپ سے لپٹ گئے, اما مر گئے بابا اما چلی گئی. علی مسلح سے اٹھے, گھر کی طرف جانا چاہا, گھر کتنا قریب تھا, روایت کہتی ہے تین مرتبہ چہرے کے بل زمین پر گرے. اجرکم اللہ. اب آئے فاطمہ کے سرحانے, بچوں کو آ کر نصیحت کی, اے میرے بچوں ذرا صبر کرو, اے میرے بچوں ذرا صبر کرو, گریہ ضرور کرو, ماں گئی ہے نا اور فاطمہ جیسی ماں گئی ہے, گریے سے علی نہیں روکے گا. مگر دیکھو ماں کی وصیت ہے, دیکھو اغیار کو نہ پتہ چلنے پائے. جانتے ہیں بچوں نے کیسے گریہ کیا, جناب زینب و کلثوم چھوٹی چھوٹی ہیں, حسن و حسین کم سن ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کرتے کی آستینیں دانتوں میں دابے ہوئے ماں کے جنازے کے پاس بیٹھے روتے رہے. اے شام غریبہ میں حسین کی یتیمہ پر رونے والوں, فاطمہ کے یتیموں کا ماتم کرو. اے حسین کی غربت پر رونے والوں, ذرا فاطمہ کی غربت کو سمجھو. بچوں کو رونے کی مناہی ہوئی, جنازے کے غسل کا اہتمام کیا گیا, تاکید تھی کہ اسما اور آپ کے علاوہ کوئی غسل نہیں دے گا. مولا علی علیہ السلام نے اسما کو معین کیا, اسما پانی ڈالتی جا. اب جب اسما نے پانی ڈالنا شروع کیا, اب جو ہاتھ پہلو سے ہٹایا مولا نے سر سے امامہ اتار کر پھینک دیا, بلند آواز سے گریا شروع کیا. اسما نے کہا یا امیر المومنین, اب تک بچوں سے کہہ رہے تھے, اب تک بچوں کو چپ کرا رہے تھے, اتنے رونے کا اب سمجھ میں آیا فاطمہ میرے سامنے نماز کیوں نہ پڑھتی تھی. ارے پسلیاں ٹوٹ گئی, بازو شکستہ ہوا, جنازہ تیار ہوا, لا کر سینے خانہ میں رکھ دیا. بس دو جملے اور, لا کر سینے خانہ میں رکھ دیا, بچوں سے کہا ماں کے آخری بھی رکھ لو. بچے آ کر لپٹ گئے, مگر امام حسین کھڑے ہیں, جنازے کے قریب نہیں آتے. کہا حسین ماں کا آخری دیدار کر لو. کہا جب مسجد سے آتا تھا ماں ہاتھ پھیلا کر استقبال کرتی تھی, آج حسین جب آئے گا, جب ماں بلائے گی, بندے کفن ٹوٹ گئے, ہاتھ برآمد ہوئے, حسین سینے سے لگے, میں کہوں گا سیدہ یہ 11 ہجری کا مدینہ ہے, کل 61 ہجری کی کربلا ہوگی, آپ کا حسین ہوگا, گلے پر خنجر ہوگا, عجم نہیں جواب آئے. میں اس وقت حسین کے لاشے کے گرد